السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغانستان میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. حصول امن کے لیے مصالحتی عمل ضروری ہے. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج منظر عام پر. ممتا بنرجی اور جے للیتا دوبارہ برسر اقتدار آ رہی ہیں. کانگریس آسام اور کیرالا دونوں ریاستیں ہار گئی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، مصری ایئر لائن کا وہ مسافر طیارہ تباہ ہو گیا ہے جو جمعرات کے روز قاہرہ سے پیرس کے لیے پرواز کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا. طیارے پر 66 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے. مصر کے ایویشن کے وزیر نے امکان ظاہر کیا ہے کہ تکنیکی خرابی کے بجائے طیارے کا یہ حادثہ دہشت گرد حملے کا نتیجہ ہو سکتا ہے. عراق میں داعش کی ایک عمارت پر کیے گئے امریکی فضائی حملے کے دوران شدت پسند گروپ کے 2 کلیدی اہمیت کے حامل افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور سری لنکا میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 3 دیہاتوں کے متعدد گھر گر گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 37 افراد مارے گئے ہیں. چین نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے ملک ساحل کی نگرانی فوری طور پر بند کر دے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں افغانستان کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افہام و تفہیم کے بغیر افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ فوری مقصد یہ ہے کہ وہاں تشدد بند کرایا جائے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ مصالحت کے عمل کے بغیر افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. افغانستان سے متعلق جمعرات کو اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب میں سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ 4 ملکی گروپ افغان امن عمل کی راہ ہموار کرنے کا درست ذریعہ ہے.
Without reconciliation, peace cannot return to Afghanistan. The quadrilateral coordination group is an appropriate forum to pave the way for Afghan peace process. The immediate goal is cessation of violence. Violence cannot be condoned under any circumstances.
انہوں نے کہا کہ فوری ہدف تشدد کے واقعات کو روکنا ہے. ان کے بقول تشدد کسی بھی طرح کے حالات میں معاف نہیں کیا جا سکتا.
The quadrilateral coordination group QCG comprising Afghanistan, Pakistan, US and China has been making joint efforts for reviving direct talks between the Afghan government and the Taliban. The Taliban have not yet responded positively to these efforts, but we believe that QCG countries, as per their shared commitment, should continue efforts for peace talks.
اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان نے ان کوششوں کا تاحال مثبت جواب نہیں دیا. تاہم سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ 4 ملکی گروپ کے بدھ کو اسلام آباد میں ہونے والے 5ویں اجلاس میں جلد براہ راست مذاکرات کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا.
Pakistan along with other QCG members will continue to make serious efforts in this regard as peace and stability in Afghanistan is in direct Pakistan national interest.
سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان 4 ملکی گروپ میں شامل دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا.
There is a need for healthy discussion between Pakistan and Afghanistan at all levels. This would help understand each other better and pursue the policies accordingly.
اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام سطحوں پر صحت مند رابطوں کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر عموماً یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان طالبان کو کنٹرول کرتا ہے. ان کے بقول اس طرح کے تاثر سے پاکستان سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کی جاتی ہیں. سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد سے بھی افغانستان میں امن کی کوششیں متاثر ہوئی ہیں. اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ الزام تراشی سے صرف ان عناصر کے مقاصد حاصل ہوں گے جو افغانوں کے مابین مصالحتی عمل نہیں چاہتے. سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں تشدد کے واقعات میں حالیہ اضافے کے سبب امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ باعث تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات، خاص طور پر 19 اپریل کو کابل میں ہونے والے مہلک حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کو افغان حکومت اور سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمتیار کی جماعت حزب اسلامی کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس بارے میں جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے ہر اس کوشش کی حمایت ہے جس کے تحت شدت پسند گروپوں کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ دریاسنا پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے جمعرات کو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر میں جنرل رائل شریف سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، خاص طور پر افغانستان کے تناظر میں حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان کے مطابق رچرڈ اولسن نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ آلسن نے پاکستان میں اہم وزراء کے ساتھ دو طرفہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کی تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن نے جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، جن میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور سمیت علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزارت داخلہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے امریکہ کی طرف سے پاکستان کی امداد روکے جانے کے معاملے پر حکومت کے تحفظات سے نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن کو آگاہ کیا۔ چودھری نثار نے کہا کہ F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے فنڈنگ روکے جانے کے باوجود پاکستان چاہتا ہے کہ تمام دو طرفہ معاملات بات چیت کے ذریعے طے کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے اپنے ہمہ جہت تعلقات میں مزید وسعت چاہتا ہے، لیکن ان کے بقول اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے نقطۂ نظر اور اس کی خود مختاری کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بیان کے مطابق رچرڈ آلسن نے کہا کہ کچھ مسائل اور مشکلات کے باوجود امریکی حکومت پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے اور اسے مزید وسعت دینے کی خواہاں ہے۔ نمائندہ خصوصی اور اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی، جس میں دیگر معاملات کے علاوہ پاک امریکہ مشترکہ بزنس کانفرنس سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ کانفرنس 3 جون کو نیو یارک میں ہونے جا رہی ہے۔ ادھر اطلاعات کے مطابق وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کے لیے امداد کو مشروط کیے جانے کے اقدام پر متنبع کیا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ کانگریس کو بھیجے گئے ایک پالیسی بیان میں وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں قانون سازوں کی تشویش کو سراہتا ہے، لیکن وہ امداد پر قطغن کے اقدام سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ کرے گا۔ رواں ماہ کے اوائل میں امریکی ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی نے ایک بل کی منظوری دی تھی، جس کے مطابق پاکستان کے لیے $45 کروڑ کی فراہمی اس یقین دہانی سے مشروط کی گئی تھی کہ یہ ملک حقانی نیٹ ورک کے خلاف تسلی بخش کارروائی کر رہا ہے۔ ایوان نمائندگان کے اراکین کی طرف سے اس مسودہ قانون پر رائے شماری رواں ہفتے متوقع ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکی حکومت کی طرف سے کانگریس کو یہ کہنا کہ وہ پاکستان کے لیے روکی جانے والی امداد پر غور کرے ایک خوش آئند اقدام ہے۔
یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہے۔ ابھی بھی ہم تعاون کر رہے ہیں، امریکہ کو ابھی بھی جو کوالیشن کا جو معاملہ ہے وہ اس میں ہمارا جو بھی رول اس کے بعد بھی رول ہوگا، ہم تو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں بلیو کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ہم نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ تو پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرن ہیں، ہم اب لاسٹ لیگ میں جب پاکستان کے سیکیورٹی حالات بہتر ہونے کو جا رہے ہیں، آپ سپورٹ وتھ ڈرا کر لیں اور ایسے اسینشل ویپنز لائک F-16 جس کے اوپر ایک بڑی لمبے عرصے سے پلاننگ ہوئی بھی تھی، تو اس کو آپ روک لیں تو پاکستان کی قوم بڑی سینسٹیو ہے ان چیزوں کے لیے، اور ہمارے ریلیشنز ڈیفینیٹلی خراب ہوں گے اگر یہ سپورٹ امریکہ نے وڈرا کر لی۔
حال ہی میں امریکی کانگریس کے ارکان کے اعتراضات کے بعد امریکہ نے پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی یہ کہہ کر روک دی تھی کہ وہ اس ضمن میں $40 کروڑ سے زائد کا ذریعہ اعانت فراہم نہیں کرے گا اور پاکستان کو ان طیاروں کی تمام قیمت خود ہی ادا کرنا ہوگی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ میں پولیس کی ایک گاڑی کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 4 دوسرے زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے نواحی علاقے میں پولیس کی ایک گاڑی پر بم حملے میں ایک پولیس اہلکار دم توڑ گیا جبکہ چار دوسرے اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ جمعرات کی صبح مشرقی بائی پاس پر صدام ریلوے پاٹک پر اس وقت ہوا جب پولیس کے انسداد دہشت گردی کے خصوصی دستے کے اہلکاروں کی گاڑی اس علاقے سے گزر رہی تھی۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ظہور احمد نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ بارودی مواد میں مشتبہ دہشت گردوں نے ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا۔
جو ہماری بی ڈی ٹیم کے مطابق ہے 4-6 kg ایکسپلوسیو بتا رہے ہیں وتھ بال بیئرنگز، تو یہ اس آئی ای ڈی میں تھے۔ اصل میں سراؤنڈنگ میں بھی آپریشنز چل رہی ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بھی بیف اپ کی ہوئی ہیں سیکیورٹی آپریشنز اور سرچ آپریشنز جو ہیں، تو ہم چیک کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ریئیکشن میں ہو۔
زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دھماکے سے پولیس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ دھماکے کے بعد پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مشتبہ حملہوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے مشرقی بائی پاس میں رواں ماہ کے دوران پولیس اہلکاروں پر ہونے والا یہ تیسرا حملہ تھا۔ اس مہینے کے پہلے ہفتے میں پولیس اہلکاروں کی گاڑی پر فائرنگ سے 5 اہلکار زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ایک ہفتے کے بعد اسی علاقے میں پولیس کی ایک اور گاڑی کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا جس میں 2 اہلکار جان کی بازی ہار گئے تھے جبکہ 9 زخمی ہوئے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
مصر کے ایویشن کے وزیر نے امکان ظاہر کیا ہے کہ تکنیکی خرابی کے بجائے طیارے کا حادثہ دہشت گرد حملے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ وزیر شریف فاتحی نے حادثے پر یہ بات کی جبکہ بحر روم میں طیارے کے ملبے کی تلاش جاری ہے۔ قاہرہ میں ایک نیوز کانفرنس میں شریف فاتحی کا کہنا تھا،
If you analyze the situation properly, the possibility of having a different action or having a terror attack is higher than the possibility of having a technical...
شریف فاتحی کہہ رہے ہیں، اگر آپ صورتحال کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو ایک مختلف عمل کا امکان نظر آئے گا اور کسی تکنیکی خرابی کے بجائے دہشت گرد حملے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ایویشن کے وزیر نے کہا کہ وہ قبل از وقت کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ محض امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک طیارے کا ملبہ نہیں مل جاتا اور حادثے کا مقام معلوم نہیں ہو جاتا، اسے لاپتہ ہی تصور کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے صدر براک اوباما کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے فرانس کے صدر فرانسوا اولان نے تصدیق کی تھی کہ مصری ایئر لائن کا یہ طیارہ تباہ ہو گیا ہے جو جمعرات کے روز قاہرہ سے پیرس کے لیے پرواز کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا۔ طیارے پر 66 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
فرانس نے ایجپٹ ایئر فلائٹ پر سوار مسافروں کے خاندان والوں کے لیے ایک ایمرجنسی ہاٹ لائن تشکیل دی ہے۔ یہ جہاز جمعرات کی صبح پیرس سے باہر شارلز دی گول ایئرپورٹ سے پرواز کے کئی گھنٹوں کے بعد رڈار سکرینوں سے غائب ہو گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس جہاز میں 30 مصری باشندوں سمیت 15 فرانسیسی اور 10 دیگر ملکوں کی قومیت والے افراد سوار تھے۔
Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement et bien sûr...
قومی ٹیلیویژن پر باتیں کرتے ہوئے فرانسیسی صدر فرانسوا اولا نے اس بات کی تصدیق کی کہ جہاز کو نقصان پہنچا ہے اور وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی نظریے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، چاہے یہ ایک حادثہ ہو یا دہشت گرد حملہ۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی حکومت تلاش کے مشن میں مدد کے لیے مصری اور یونانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ فرانسیسی حکومت نے تلاش کے کاموں میں مدد کے لیے جہاز اور کشتیوں کی پیشکش کی ہے۔ یہ جہاز یونان سے گزر کر بحیرہ روم میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ فرانس نے اس کی گمشدگی کے بعد انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ ایجپٹ ایئر کا کہنا ہے کہ اس کا ایئر بس A320 سے رابطہ قاہرہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 2:30 پر ٹوٹ گیا۔ جو اس وقت 11,278 میٹر کی بلندی پر تھا، مصری فضائی حدود کے اندر صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ فرانسیسی حکومت نے جمعرات کے روز ایک ہنگامی میٹنگ کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مینول والز نے فرانسیسی ریڈیو کو بتایا کہ فرانس مصری حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
Nous sommes donc en contact étroit avec les autorités égyptiennes, civiles et militaires.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مصری حکام نے لاپتہ ہونے والے جہاز کی تلاش کے لیے پہلے ہی ٹیموں کو روانہ کر دیا ہے۔ فرانس بھی مدد کے لیے تیار ہے اگر اس سے کہا گیا، اور اس لمحے کسی بھی طرح کی وضاحت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔
Les autorités égyptiennes ont déjà dépêché des équipes.
AFP اور عرب سیٹلائٹ ٹی وی کے مطابق یونانی ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاز یونانی جزیرے کارپتوس کے نزدیک سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔ اگر تفتیش ممکنہ دہشت گرد حملے کی جانب اشارہ کرتی ہے تو شارلز دی گول ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، جو خاصی سخت خیال کی جاتی ہے۔ پیرس اور برسلز حملوں کے بعد ایئرپورٹ سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا تھا، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرولر اور دیگر اہم عملہ اس ہفتے پیرس کے دونوں ہوائی اڈوں پر ہڑتال کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال درجنوں ایئرپورٹ سٹاف نے شدت پسندی کے تحفظات پر اپنے پاسز واپس کر دیے تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس آسیان ملکوں کے ساتھ ایک معاہدے کو حتمی شکل دے رہا ہے، جس میں جنوبی بحیرہ چین میں جہاز رانی اور فوجی سرگرمیوں کے متنازع معاملات بھی شامل ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے 10 ارکان کی غیر معمولی سرگرمیاں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی کوششوں کا نتیجہ ہیں، جو وہ اس علاقے میں ماسکو کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ پوٹن اور انڈونیشیا کے صدر نے بدھ کے روز اہم معاملات پر ساجیداری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا، پوٹن کہہ رہے ہیں، ہم نے دفاع کی وزارتوں اور سیکیورٹی کے اداروں کے درمیان رابطے وسیع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جمعے کے روز طے پانے والے معاہدے میں کہا گیا ہے کہ آسیان ملک اور روس متعدد امور پر متفق ہو گئے ہیں، جن میں سیاسی، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور ایشیا پیسیفک علاقے میں اقتصادی تعاون شامل ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جب آب و ہوا کی تبدیلی کا معاملہ ہو تو تمام ملک اس سے مساوی طور پر متاثر نہیں ہوتے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ درحقیقت بعض حوالوں سے غالباً امیر ملک غریب اقوام کے مقابلے میں بہتر رہیں گے، اور یہ صرف دولت کی بات نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
کاروبار کے شعبے کی طرح آب و ہوا کی تبدیلی کا تعلق جڑا ہے مقام، مقام اور محض مقام سے، اور جب بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت کے اثر کی بات ہو تو بعض بہت غریب اقوام بظاہر غلط عرض بلد پر آباد ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم کے محققین کا کہنا ہے کہ ان ممالک کو امکانی طور پر گرمی کے انتہائی اثرات کا سامنا امیر اقوام کے مقابلے میں جلد کرنا پڑے گا۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایسٹ اینگلیا کے اسکول آف انوائرمنٹل سائنسز کے ایک سینئر لیکچرر ڈاکٹر منوج جوشی کہتے ہیں،
There's an emerging field people have started looking at in the last few years related to climate change.
گزشتہ کچھ برسوں سے لوگوں نے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق ایک ابھرتے ہوئے شعبے کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے، جسے ٹائمز آف ایمرجنس یعنی نموت یا ظاہر ہونے کے اوقات کا نام دیا گیا ہے، اور یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ کرۂ ارض کتنا گرم ہوتا ہے۔ بلکہ اس بارے میں ہے کہ وہ کتنی تیزی سے گرم ہوتا ہے اور اس تپش یا گرمی کا آب و ہوا میں سال بسال ہونے والی قدرتی تبدیلیوں سے کتنا تعلق ہے۔ منوج جوشی مزید کہتے ہیں کہ بہت سے امیر ملک ایسے مقامات پر واقع ہے جہاں سال بسال درجہ حرارت میں نسبتاً زیادہ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ منطقہ حارہ کے ملک نہیں ہیں۔ وہ ایسی جگہوں پر واقع ہیں جنہیں منطقہ حارہ سے باہر واقع علاقے کہا جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے ان کے موسم میں نسبتاً زیادہ قدرتی اتار چڑھاؤ انہیں انتہائی گرمی سے کچھ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر منوج جوشی کے الفاظ۔
The exotropics, where a lot of the richest countries of the world lie, the climate signal is large, but the variability, what we call...
ڈاکٹر جوشی کہہ رہے ہیں کہ منطقہ حارہ یا گرم استوائی خطے سے باہر کے ان علاقوں میں جہاں دنیا کے امیر ترین ملک واقع ہیں، آب و ہوا کا انتباہی سگنل بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں تغیر پذیری، جسے ہم سال بسال ہونے والا تغیر یا اتار چڑھاؤ کہتے ہیں، وہ بھی بڑی نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو غیر منطقی طور پر بہت سے ملک جو منطقہ حارہ میں واقع ہیں، اگرچہ وہ زیادہ آہستگی سے گرم ہوتے ہیں، لیکن وہاں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ بھی زیادہ تیزی سے ہوگا۔ ڈاکٹر جوشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ منطقہ حارہ میں واقع ملکوں کا ایک سے دوسرے دن کا اور پھر سال بسال کا درجہ حرارت عمومی طور پر مستقل یا غیر متغیر رہتا ہے، اس لیے وہاں کے لوگ شدید موسموں کے مطابق خود کو ڈالنا نہیں سیکھتے۔
So if the variation is low, then any sort of change on top of that will be an extreme event because you're adapting.
اس لیے اگر تغیر کی رفتار سست ہے تو پھر کسی بھی طرح کی تبدیلی ان کے لیے ایک شدید موسمی صورتحال ہوگی، کیونکہ آپ کم تغیر کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کرن افریقہ اور مغربی افریقہ کے ملک ممکنہ طور پر شدید گرمی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔
We're talking about tropical countries, those nearer the equator, and what it means is
ہم منطقہ حارہ کے ملکوں کی بات کر رہے ہیں، وہ خط استوا کے قریب ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک ہمارے مقابلے میں شدید درجہ حرارت کا سامنا پہلے کریں گے۔ وہ ہم سے زیادہ پہلے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کم تر سطح پر ہوں گے، اس کم تر سطح پر جسے اس دستاویز میں کاربن گیسوں کا مجموعی اخراج کہا گیا ہے، وہ کل اخراج جو ہم سب مل کر فضا میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر جوشی کے۔ اور بدقسمتی سے غریب ملک جو حقیقتاً کم مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں، امیر ملکوں کے مقابلے میں شدید حرارت کے اثرات کا جلد سامنا کریں گے۔
Yeah, that's certainly very interesting. It's just a way of how the climate system plays out essentially. It's a consequence of that.
ڈاکٹر جوشی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز یقینی طور پر بہت دلچسپ ہے۔ یہ محض وہ طریقہ ہے کہ جس کے مطابق آب و ہوا کا نظام کام کرتا ہے۔ یہ لازمی طور پر اس کے نتائج ہیں۔ آب و ہوا کا نظام فزکس یعنی طبیعت کے قوانین کے مطابق اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ منصفانہ یا غیر منصفانہ سوال نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آب و ہوا کے نظام کا کیا درا ہے۔ خشک سالی کرن افریقہ کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، جو ہزاروں لوگوں کے لیے خوراک کی سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا کر رہی ہے، لیکن ڈاکٹر جوشی کہتے ہیں کہ آپ کو اسے آب و ہوا کی تبدیلی سے براہ راست جوڑنے کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کرن افریقہ کے کئی حصوں کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ان میں سے کچھ کا تعلق بحر ہند میں بے قاعدہ درجہ حرارت یا النینو کے موسمی اثرات سے جڑا ہوا ہے، جو گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے 1 سال کے عرصے سے جاری ہے۔ لیکن ہم جس قسم کے شدید درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں، اس کی ابتدا اسی قسم کے کچھ ملکوں میں نسبتاً زیادہ جلدی ہو سکتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس صدی کے باقی ماندہ حصے کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو محدود کرنے کی کوششوں کا نتیجہ غریب ملکوں پر اس کے اثرات گھٹانے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گا یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ معلومات ان ملکوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے مطابق ڈھالنے میں مدد دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے انوائرمنٹل ریسرچ لیٹرز میں شائع ہوئی ہے۔
شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
جھوٹ، ایک خود پسند اور ضدی عورت کی کہانی۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں فاروق کے خاندان میں اپنے بچوں کی شادیاں کروں گی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔
سچ جھوٹ ہے کیا؟
نیا ڈرامہ سیریل جھوٹ ایک خود پسند اور ضدی عورت صالحہ کی کہانی ہے۔ صالحہ سے اس کی شادی کے موقع پر ایک جھوٹ بولا گیا، جس کا اثر اس کی شخصیت پر بہت گہرا ہوا۔ بے جا انا، ضد اور احتیاط پسندی اس کی نفسیات میں شامل ہو گئی۔ اس کی اسی احتیاط پسندی اور بے جا چھان بین کی عادت نے اس کی اولاد کا مستقبل بھی تاریک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
ویسے سچ پوچھے نا تو ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ہم بھی خاندانی لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ ارے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس۔ اگر آپ کو دینا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو دیں گی نا، ہمیں تو نہیں دیں گی نا۔
اور مجھے تو ان کی یہ بات بہت ہی بری لگی کہ بھائی آپ جو کچھ بھی دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی، بہت لالچی لوگ لگے مجھے۔
لیکن امی، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو، وہ لالچی نہ ہو۔
ارے بیٹا، تم تو بہت معصوم ہو، تمہیں کیا پتا دنیا کو۔ اپنی ماں کی نظر سے دیکھو نا اس دنیا کو، تو دو منٹ میں حقیقت پتا چل جائے گی تمہیں۔
صالحہ اور اس کے شوہر فاروق میں کوئی ایک بھی قدر مشترک نہیں۔ ان کے دو بچے ہیں، وقار اور زارا۔ وقار 40 سال جبکہ زارا 37 سال کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، مگر ان دونوں کے رشتے تاحال صالحہ کی بے جا احتیاط پسندی اور چھان بین کے باعث نہیں ہو سکے۔
گھر، یہ گھر میرا تھا ہی کب؟ اس گھر کی بنیاد تو جھوٹ پر تھی، اسے بکھر نہیں تھا آخر۔
میری بس ایک خواہش ہے کہ سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے۔
میں ساری کشتیاں چلا کر یہاں آگے ہوں، اور اسی لیے آگے ہوں کہ میں نے یہاں سے اب اور کہیں نہیں جانا۔
چلنا کہ اس دفعہ اگر میں کچھ نہیں کہوں تو زندگی بھر کے لیے آپ کو کھو دوں گی، اور اس خوف سے باقی سارے ڈر نکل گئے۔
صالحہ ہر رشتے میں اس قدر چھان بین کرتی ہیں کہ سامنے والے بد دل ہو جاتے ہیں۔ وقار کی تین منگنیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ چکی ہیں، جن میں سے ایک صدف تھی جو وقار کی محبت تھی۔
توبہ ہے، یہ تو رواج ہی بن گیا ہے، ان لالچی لوگوں کی وجہ سے ہماری روزی بھی خراب ہوتی ہے۔ خیر تم تو اچھی طرح دیکھ بھال کے رشتے بتاتی ہو نا۔
ارے بابا،
مجھے چند روپوں کے پیچھے جہنم نہیں خریدنا۔ آپ کو رشتے دکھانے میں جو دیر ہو رہی ہے اس کی یہی وجہ ہے۔ پہلے میں خود دیکھتی ہوں، چھان پھٹک کرتی ہوں، پھر ماں باپ کو ملواتی ہوں۔
تبھی تو تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اچھا بھائی، میری زارا کے لیے ذرا جلدی سے اچھا سا لڑکا دکھاؤ۔
وہ تو میں دکھاؤں گی، لیکن ایک بات کہوں میں آپ سے، برا مت مانیے گا، آپ مینے بہت نکالتی ہیں، کہیں نہ کہیں تو آپ کو سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا نا۔
ارے بھائی، اپنے بچوں کے لیے اچھے اور خاندانی لوگوں کا رشتہ ڈھونڈنا کیا بری بات ہے؟ میں کون سا اتنی بڑی شرطیں رکھتی ہوں، یہ کوئی عیب ہے؟
زارا کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے صالحہ اجلت میں اس کی شادی جمال سے کر دیتی ہے، جو متوسط طبقے کا نوجوان ہے مگر خود کو مالدار ظاہر کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف صالحہ جمال کے گھر والوں سے اس کی عمر چھپاتی ہے۔
شمع کے ساتھ گئی تھی؟
ہاں، بہت مزہ آیا۔ وہ کچھ دن میں بزی ہونے والی ہے نا۔
کیوں، کیا شادی ہو رہی ہے اس کی؟
نہیں نہیں، وہ اپنی ٹیچنگ کے جاب چھوڑ کر وہ انشورنس کمپنی میں جاب کر رہی ہے، اسے بہت اچھی پوسٹ ملی ہے۔
شمع کو تو بس باہر گھومنے کا بہانہ چاہیے، نوکری کیا کرے گی وہ؟ کام
نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، شمع پہ بہت ذمہ داری ہیں، اسے اس کے پاس ٹائم کہاں ہے گھومنے پھرنے کا۔
پاکستان کے ایک نجی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل جھوٹ کو تحریر کیا ہے ریما علی سید نے، جبکہ ہدایات سید احمد کامران کی ہیں۔ نمایاں فنکاروں میں شامل ہیں بشرا انصاری، کامران جیلانی، منشا پاشا، عمران اشرف اور نرگس رشید۔
پر سب کچھ ایک جگہ تو نہیں ملتا نا، کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی تو کمی رہ جاتی ہے نا۔
دیکھو بھائی، انسانوں میں اچھے گن ہونے ہی چاہیے، جیسے کہ میرے بچوں میں ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا رشیدہ، میں جھوٹے لوگوں میں اپنے بچوں کی شادیاں کبھی نہیں کروں گی۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے
پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ برطانیہ کے شہر بریڈفرڈ میں دوہرے قتل کے ملزم کو برطانیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ایک عشرے سے زیادہ کے عرصے میں یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان سے کسی ملزم کو برطانیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ دوہرے قتل کے ایک ملزم محمد زبیر کو پاکستان نے برطانیہ کے حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن سے جمعرات کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ اس معاملے کو نتیجہ خیز بنانے میں کافی وقت صرف ہوا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں کسی کو پاکستان سے برطانیہ کی تحویل میں دینے کا یہ اپنی طرز کا پہلا واقعہ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ 31 سالہ محمد زبیر، نیو لین ٹونگ کے رہائشی، 27 سالہ عمران خان اور 35 سالہ احمد دین سید کمال کے دوہرے قتل کے مقدمے میں سزا یافتہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قتل کی واردات کے بعد محمد زبیر برطانیہ سے پاکستان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے 2013 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے بیان میں سینئر تفتیشی افسر سائمن ایٹکنسن کے حوالے سے کہا گیا کہ تقریباً 5 سال بعد برطانیہ محمد زبیر کو پاکستان سے تحویل میں لینے میں کامیاب ہوا۔ بیان کے مطابق محمد زبیر کو جمعرات کو بریڈفورڈ کے مقامی میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان اور برطانیہ میں حالیہ مہینوں میں تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے ایک سینئر رہنما عمران فاروق کے لندن میں 2010 میں قتل کے بعد اس واقعے کی تحقیقات کے لیے دونوں ممالک کے عہدیدار رابطے میں رہے۔ عمران فاروق کے قتل میں پاکستان میں زیر حراست ملزمان سے پوچھ گچھ کے لیے برطانیہ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کی ٹیم بھی پاکستان آ چکی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وسطی پنجاب کے شہر گجرات میں ایک امام مسجد اور دیگر افراد وہاں کے ایک مقامی مسیحی خاندان کے خلاف توہین مذہب کی رپورٹ درج کرانے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ اس خاندان کا کہنا ہے کہ وہ توہین مذہب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
خبروں کے مطابق وسطی پنجاب کے شہر گجرات میں ایک امام مسجد اور کچھ دیگر افراد وہاں کے ایک مقامی مسیحی خاندان کے خلاف توہین مذہب کی رپورٹ درج کرانے پر یہ کہتے ہوئے زور دے رہے ہیں کہ یہ مسیحی خاندان ایک ایسے پوسٹر کو زمین پر بچھا کر کھانا کھا رہا تھا جس پر پیغمبر اسلام کا نام تحریر تھا۔ حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے عہدیدار ندیم اینتھنی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ گجرات میں پولیس نے ان کو بتایا ہے کہ وہ پوسٹر پولیس کی تحویل میں ہے اور اس پر پولیس والوں کے بقول کوئی توہین آمیز الفاظ نہیں ہیں، صرف مقامی سیاستدانوں کی تصویریں ہیں۔ یہ واقعہ ندیم اینتھنی کے بقول اس طرح پیش آیا۔
ایک کرسچن فیملی، یہ جب یہ کھانا کھا رہے تو ان کے ہاں ایک خاتون آئی کپڑے لے کے، جو کہ ان کے کپڑے سلائی کرتی اور وہ مسلم خاتون، تو جب وہ آئیں اور اس نے دیکھا کہ یہ کچھ ایسا ایک ایسا فلیکس ہے جس کے اوپر کچھ ایسے ورڈز ہیں، انہیں لگا کہ شاید یہ کوئی مذہبی ہے، تو اس نے ان سے آگو کیا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو جو کرسچن خاتون سے، انہوں نے کہا نہیں بی بی، یہ ایسا کچھ نہیں، آپ دیکھ لیں، یہ ہم نے صرف ویسے کھانا کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ہم کسی آپ کے کوئی توہین نہیں کر رہے کسی۔ تو اسی بات سے وہ غصہ ہو گئی اور جا کے اپنے میاں کو بتا دیا۔ میاں صاحب مولانا صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے جلوس نکال کے سارا شہر میں شروع کر دیا نعرے بازی۔ تو اسی دوران پولیس آئی، پولیس نے وہ فیملی کو اٹھایا اور ریکور کر لیا، وہ جو جس پہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اور پولیس کا موقف یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کچھ کسی کے مذہب کی کوئی توہین کرنا ثابت ہوتا ہے۔
خبروں کے مطابق پولیس کے سامنے اس مسیحی خاندان نے مقامی امام مسجد اور دیگر افراد کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ توہین رسالت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن معاملہ رفع دفع نہ ہو سکا اور مقامی امام مسجد نے اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو اس معاملے میں گواہ بنانے کی بات کی ہے۔ ندیم اینتھنی نے بتایا کہ پولیس نے اس مسیحی خاندان کو ایسے مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کی نشاندہی نہیں کی گئی اور تاحال توہین مذہب کی رپورٹ بھی ان کے خلاف درج نہیں کی ہے، تاہم ان کے بقول دباؤ بہرحال موجود ہے۔ توہین مذہب پاکستان میں ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اس ضمن میں جو قوانین موجود ہیں ان کے بارے میں حقوق انسانی کی تنظیمیں تحفظات کا اظہار کر کے ان قوانین میں تبدیلی پر زور دیتی رہی ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جنوبی افغانستان میں جمعرات کے روز سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں افغان فوج کا ایک چوٹی کا کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ مقامی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان آرمی کے جنرل عبدالبشیر شیروند صوبہ قندھار میں طالبان مخالف آپریشن میں مصروف تھے جب یہ مولک حملہ ہوا۔ مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات میں عوام کا واضح فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ۔
5 ریاستوں مغربی بنگال، تمل ناڈو، آسام، کیرالا اور پڈوچیری میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے فیصلہ کن نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ نتیجوں اور رجحانات کی روشنی میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی پارٹی ترنمول کانگریس اور تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جیللتا کی پارٹی اے آئی اے ڈی ایم کے دوبارہ برسر اقتدار آ رہی ہیں، جبکہ بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے نے ریاست آسام کو کانگریس سے چھین لیا۔ بی جے پی پہلی بار شمال مشرق کی کسی ریاست میں برسر اقتدار آ رہی ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اس الیکشن میں ایک تاریخ بنائی ہے۔ آسام میں رکن پارلیمنٹ بدر الدین اجمل کی پارٹی آل انڈیا یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ 14 نشستوں پر آگے ہے۔ رجحانات کے مطابق مغربی بنگال میں کل 294 نشستوں میں سے ترنمول کانگریس کو 213 نشستیں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ ممتا بنرجی کا اصل مقابلہ کانگریس اور بائیں بازو کے اتحاد سے تھا، جو کہ کچھ بہتر کارکردگی نہیں کر سکا۔ تمل ناڈو میں کل 234 نشستوں میں سے جیللتا کی پارٹی کو 132 نشستیں مل رہی ہیں۔ ریاست میں اس کا اصل مقابلہ کانگریس اور ڈی ایم کے اتحاد سے تھا۔ ابتدائی رجحانات میں یہ اتحاد کامیابی کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا، لیکن بعد کے نتائج اور رجحانات نے بازی پلٹ دی۔ آسام میں کل 126 نشستیں ہیں، جن میں سے بی جے پی کی جھولی میں 87 سیٹیں جا رہی ہیں، کانگریس کے کھاتے میں محض 23 آ رہی ہیں۔ آسام میں کانگریس 15 برسوں سے برسر اقتدار تھی، لیکن وزیر اعلیٰ ترون گوگوئی کے خلاف عوامی رجحانات اور بی جے پی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کو میدان میں اتارنے سے بی جے پی کو تاریخ سازی کا موقع مل گیا۔ کیرالا میں کانگریس کی قیادت والے یو ڈی ایف کی حکومت تھی، وہاں بائیں بازو کی قیادت والے ایل ڈی ایف کو اکثریت ملتی نظر آ رہی ہے۔ یو ڈی ایف کو 46 نشستیں ملتی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ ایل ڈی ایف کو 83۔ البتہ پڈوچیری میں، جو کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے، کانگریس اقتدار میں آ رہی ہے۔ وہاں 30 نشستوں میں سے اسے 17 نشستیں ملتی دکھائی دے رہی ہیں۔ بی جے پی نے پہلی بار کیرالا میں بھی کھاتا کھول لیا، وہ ایک سیٹ پر آگے ہے، البتہ پڈوچیری میں اس کا کھاتا نہیں کھلا۔ ابتدائی رجحانات میں مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کو زیادہ سیٹیں نہیں مل رہی تھیں، لیکن گنتی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری پارٹیوں کا صفایا کر دیا۔ بی جے پی صدر امت شاہ نے ایک بیان میں کہا کہ آسام میں پارٹی کی جیت کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کے سر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی نے 5 ریاستوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان انتخابات میں سب سے زیادہ کانگریس کا نقصان ہوا۔ پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی نے عوام کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے مزید سخت محنت کریں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی فورسز اپنے ایک بمبار طیارے B-52 کے حادثے کی تحقیقات کر رہی ہیں، جو گوام کے فضائی اڈے سے پرواز بھرنے کے فوراً بعد تباہ ہو گیا۔ غیر پیشہ ورانہ ویڈیو میں بدھ کے روز حادثے کے بعد کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق عملے کے تمام 7 ارکان بحفاظت باہر آ گئے ہیں۔ B-52 بمبار طیارہ پیسیفک علاقے میں امریکی فوج کی مسلسل موجودگی کا ایک حصہ ہے۔ نائجیریا میں ایک اسکول سے 2 قبل اغوا ہونے والی 219 کم عمر لڑکیوں میں ایک بچی شمال مشرقی ریاست بورنو سے مل گئی ہے۔ اپریل سن 2014 میں چیباک اسکول سے بڑے پیمانے پر ہونے والے اس اغوا نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور ان لڑکیوں کو بازیاب کرانے کے لیے مہم چلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کے اراکین کانگریس کے گروپ نے بدھ کے روز نائجیریا میں ایک بچی کی واپسی کی خبروں کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزید تفصیلات ضلع تسکا ہوگ کی رپورٹ میں۔ اسد حسن کی زبانی۔
چیباک اسکول سے لڑکیوں کے اغوا کے بعد اغوا کاروں نے جو گروپ ویڈیو جاری کی تھی اس سے ملک کے اندر اور باہر سے سخت غم و غصہ سامنے آیا تھا۔ اس اقدام سے یہ بھی یاد دہانی ہوئی تھی کہ بوکو حرام فی زمانہ وحشت ناک ترین دہشت گرد گروپوں میں سے ایک ہے۔ نائجیریا کے بہت سے شہری ان لڑکیوں کی رہائی کے لیے حکومت پر ناکافی اقدامات کا الزام عائد کرتے ہیں۔ ان مغوی لڑکیوں میں سے ایک کی واپسی دیگر لاپتہ لڑکیوں کے خاندانوں کے لیے بھی ایک امید کا سبب ہے۔ دو مغوی لڑکیوں کے انکل کیکی متا کہہ رہی ہیں کہ اس امید کے سبب ہر روز یہاں آتا ہوں اور اب ہماری امید دوبارہ روشن ہو گئی ہے کہ آج ہمیں خبر ملی ہے کہ ایک بچی بچ کر نکل آئی ہے۔ امریکہ کے متعدد اراکین کانگریس نے 19 سال کی عمر کی آمنہ علی کیکی کے نام سے شناخت ہونے والی لڑکی کی بازیابی کا خیر مقدم کیا ہے جبکہ دیگر بچیوں کے لیے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست فلوریڈا سے ڈیموکریٹک پارٹی کی رکن کانگریس فریڈریکا ویلسن کے الفاظ۔ مجھے نائجیریا میں میرے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ آمینہ جو اسکول کی وائس پرنسپل بھی تھیں اس کے گھر والوں کے ساتھ ملاقات میں انہیں پتہ چلا ہے کہ اغوا ہونے والی لڑکیوں میں سے تقریباً 6 اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ اس دہشت گرد گروپ نے 270 طالبات کو اغوا کیا تھا جن میں سے کچھ پہلے ہی چند دنوں کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ دیگر لڑکیوں کو اس وجہ سے تلاش نہیں کیا جا سکا ہے کیونکہ بوکو حرام کے اراکین بڑے تواتر کے ساتھ چاڈ، نائجر اور کیمرون کی سرحدوں کے آر پار آتے جاتے رہتے ہیں۔ آمینہ نے پولیس کو بتایا ہے کہ باقی لڑکیوں کو ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے۔ امریکہ کے عہدیدار نائجیریا کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان بچیوں کی بازیابی کے لیے فوری کاروائی عمل میں لائے، پیشتر اس کے کہ وہ دیگر جگہوں پر منتقل کر دی جائیں یا پھر وہ لوگ پھیل جائیں۔ ریاست ٹیکساس سے ایوان نمائندگان کی ممبر شیلا جیکسن لی کہہ رہی ہیں کہ صدر بوہاری، آپ فوراً جائیے، اپنی فوجی قیادت کے ساتھ مل کر کوئی طریقہ کار نکالیے اور بوکو حرام کے خلاف کھڑا ہونا شروع کریں تاکہ ان لڑکیوں کو باہر لایا جا سکے۔ امریکہ سے یہ مطالبہ ایسے میں سامنے آ رہا ہے جب کچھ ہی دن قبل نائجیریا کے صدر محمد بوہاری نے ابوجا میں علاقائی سلامتی سے متعلق ایک کانفرنس میں بتایا تھا کہ بوکو حرام کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا آج بھی ایک چیلنج ہے۔ صدر بوہاری کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ 1500 کلومیٹر طویل سرحد رکھتے ہیں۔ اب ایسے علاقے میں جہاں گدھے، بیل، اونٹ دن میں کئی بار یہ سرحدیں پار کرتے ہیں، اس سرحد کی نگرانی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکیاں رہا کرا بھی لی جاتی ہیں تو ان کے لیے آزمائش ختم نہیں ہوگی۔ ماضی میں بھی بوکو حرام سے رہائی پانے والی لڑکیوں کو اپنی کمیونٹیز میں واپسی پر رسوائی کا سامنا کرنے کے اطلاعات ملتی رہی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی اسٹیفان دی مستورہ کا کہنا ہے کہ جب تک شام میں مصروف جنگ سے مختلف گروپ جنگ بندی پر پوری طرح سے کاربند نہیں ہوتے تب تک بین الفریق شام میں امن کے لیے بات چیت کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی جائے گی۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی اسٹیفان ڈی مستورہ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سال اپریل میں معطل ہونے والی امن بات چیت کا جلد آغاز ہو، تاہم ایسا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک چند شرائط پوری نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا،
If we don't have the atmosphere conducive for increasing the cessation of hostilities,
اگر ہمیں ایسا سازگار ماحول میسر نہیں آتا جس میں جارحانہ کارروائیوں کا خاتمہ ہو سکے اور ہمیں وہ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں یا سب لوگ ایسا ہی چاہتے ہیں، یعنی انسانی ہمدردی کے تحت دی جانے والی امداد کی تقسیم میں خاطر خواہ بہتری نہیں آتی، تو اس وقت تک بات چیت کا آئندہ مرحلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور میں اس کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتا، اس لیے ابھی میں آپ کو اس کی کوئی تاریخ نہیں دوں گا۔ شام کی حزب اختلاف کی جانب سے مقرر کی جانے والی اعلیٰ کمیٹی جنیوا میں منعقدہ گزشتہ مذاکرات سے اس لیے واک آؤٹ کر گئی تھی کیونکہ حکومت کی جانب سے جارحانہ کاروائیاں بند ہونے کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ اس کمیٹی نے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک مذاکرات میں دوبارہ شریک نہیں ہوگی جب تک شام میں جاری لڑائی بند نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کے اندازے کے مطابق گزشتہ 5 سال سے جاری اس تنازع میں اب تک تقریباً 4 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے تناظر میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بات چیت کے عمل کو کبھی ختم نہیں کریں گے کیونکہ کسی سیاسی حل کے لیے یہی واحد راستہ ہے۔ اسی حوالے سے سٹیفان ڈی مستورا اور ان کے خصوصی مشیر جین ایگلڈن نے متحارب گروپوں کے لیے 1 جون کی تاریخ مقرر کی ہے کہ تمام گروپ اس وقت تک محاصرے میں آئے ہوئے علاقوں تک انسانی ہمدردی کے تحت دی جانے والی امداد کی تقسیم کو یقینی بنائیں، ورنہ انہیں مجبوراً لاکھوں محصور لوگوں تک فضا سے یہ امداد پہنچانا پڑے گی۔ ایگلڈن کا کہنا ہے کہ فضا سے امداد کی ترسیل پر بہت خرچ اٹھے گا اور اس میں بہت سی تکنیکی مسائل بھی ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو آخری راستے کے طور پر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے دونوں عہدیداروں نے امریکہ، روس، ایران اور سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے شام کی حکومت اور وہاں کارفرما متحارب گروپوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ لڑائی بند کریں اور بھوکے لوگوں تک خوراک کی ترسیل کی اجازت دیں اور یوں امن کے قیام کو ایک موقع مل سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے اپنے ہنگامی احکامات کے دفاع کا عزم ظاہر کیا ہے جبکہ ان کے استعفے کا مطالبہ بڑھ رہا ہے۔ مادورو نے 60 روز کے لیے اپنے آپ کو ہنگامی اختیارات دیے ہیں جس کے باعث ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور وینزویلا کے کچھ لوگ انہیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ بدھ کے روز حکومت مخالف احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے چند گھنٹے کے بعد مادورو نے قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے کنٹرول والی قومی اسمبلی ان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ وینزویلا کے صدر کہہ رہے ہیں،
Si ellos me hubieran amarrado las manos y yo no hubiera podido decretar el estado de emergencia, نوسوتروس نو ہیرامس پودیو تومار نیونا۔
نکولس مادورو کہہ رہے ہیں، اسمبلی مجھے ہٹانا اور میرے ہاتھ باندھنا چاہتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کیوں، اگر وہ ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور میں ہنگامی حالات کا اعلان نہیں کرتا تو ہم کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ملک کے مشن ہومز کے لیے 3 لاکھ کارڈز، پینشنوں میں اضافہ، اجرتوں میں اضافہ اور بجٹ کے معاملات، کیونکہ ہر چیز قومی اسمبلی سے گزر کر جائے گی اور وہ اسے مسترد کر دیں گے تاکہ ملکی معیشت کو مزید نقصان پہنچایا جائے۔ کئی ماہ سے امریکی حکومت کے ہیکر دہشت گرد گروہ داعش کی تاک میں ہیں کہ اس کی انٹرنیٹ سے موجودگی کو اسی طرح ختم کر سکیں جس طرح امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جہاز داعش کو زمین سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر انٹرنیٹ پر جنگ کی قیادت کرنے والے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ سائبر کوششیں کتنی کامیاب ہوئی ہیں۔ تاہم فوجی اور انٹیلیجنس حکام دونوں ہی کی طرف سے اس قسم کے اشارے ملے ہیں کہ داعش زمینی میدان جنگ کی طرح انٹرنیٹ پر بھی حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور لچک دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ داعش اپنے زیر قبضہ علاقوں پر حکمرانی اور نئے افراد کو اپنی طرف راغب کرنے کے علاوہ میدان جنگ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے بھی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے جسے توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا، تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کونسل کے مقاصد میں شامل ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ترکی میں آزادی صحافت بدستور استبداد کا شکار ہے۔ حال ہی میں ترکی کے حزب مخالف سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز اخبار کمہوریت کے ایڈیٹر ان چیف، کان دیندار اور پبلیکیشنز انکرا بیورو کے سربراہ اردم گل کو مملکت کے راز افشا کرنے کے جرم کی پاداش میں قید کی سزا سنائی گئی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربن نے ترک عدالت کے اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ترک حکام سے کہا ہے کہ وہ ترکی کے پابندی سے مبرہ اور آزاد میڈیا کی حمایت کریں، کیونکہ آزاد میڈیا جمہوریت اور آزاد معاشرے کا ایک ضروری عنصر ہوا کرتا ہے۔ دریاسنا ترکی کے خود مختار کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا نے 2016 کی پہلی سہ ماہی کی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پریس کے 174 اراکین کو یا تو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا یا انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا یہ پیشہ ترک کر دیں، جبکہ 28 صحافیوں اور 10 ناشروں کو حال ہی میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ میں قائم تھنک ٹینک فریڈم ہاؤس نے اپنی 2016 کی رپورٹ میں ترکی کو ان ممالک میں شامل کیا ہے جہاں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ اس کو 6 پوائنٹس پر رکھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انحطاط کے آثار نمایاں ہیں۔ مسٹر کربی نے کہا کہ دوست اور نیٹو اتحادی ملک ہونے کے ناطے ہم ترکی سے ایک بار پھر یہی کہیں گے کہ وہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے بارے میں اپنے آئین اور او ایس سی ای کے وعدوں پر کاربند رہے، جس میں منصفانہ عدالتی کارروائیاں، عدلیہ کی آزادی اور آزادی اظہار شامل ہیں۔ یہ اصول صحت مند جمہوریت کے بنیادی عناصر ہیں اور ترکی کے آئین میں ان کی ضمانت دی گئی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں. کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں, اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں. جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں.
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they, when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں, لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں, کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں, پھول رکھے جاتے ہیں, تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں. اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے. ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے, جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے. مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں.
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں. وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے. میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے, اور آئندہ دو دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40th سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے. لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم, بجلی یا پانی نہیں ہے. یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے, لیکن میشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں,
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے, اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں. اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا. ہم خواتین ہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتی. یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے. ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں,
If I come here with the vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا, خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں. میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا. برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں.
That van will do me. If you just tell me where it is, please let me go.
نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے. تو سامعین, بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے. ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے. یہی نیو یارک ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر آئیڈین اٹکو. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ خود بھائی اور پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔